إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آج ذی الحج کی 9 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہی تاریخ تھی اور یہی دن تھا. عرفات کی وادی تھی اور پوری کائنات پہ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. میں آج وہی خطبہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس خطبے کی تفصیل کچھ یوں ہے. بصرہ کے رہنے والے ایک عظیم محدث امام عبد المجید العقیلی رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں قافلے کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوا. جب مکہ المکرمہ پہنچا ہم سب کی دلی خواہش یہ تھی کہ کسی ایسے بزرگ سے ہماری ملاقات ہو جائے جس بزرگ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو تاکہ مکمل رہنمائی بھی حاصل ہو اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ حج کیا ہے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا تھا. رات کے ٹائم ہم مکہ المکرمہ میں پہنچے, کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا پایا تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ اپنی معلومات کے مطابق ہمیں بتائیں کسی ایسے بزرگ کی رہنمائی چاہیے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل کی ہو, آپ کے ساتھ حج کیا ہو. لوگوں نے اشارہ کیا کہ سامنے ایک بزرگ جو سویا ہوا ہے, العداء بن الخالد الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جلیل کو صحابی ہیں. یہ جو بزرگ سویا ہوا ہے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج بھی کیا ہے اور اس وقت یہ اکیلا شخص رہ چکا ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفات والا خطبہ زبانی یاد ہے. ہم سارے کے سارے اس بزرگ کے پاس چلے گئے, سلام کیا, اٹھ کر بیٹھ گئے. تو ہم نے پوچھا انت الذی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا متعلق معلوم ہوا ہے کہ آپ کو نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی ہے, آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا ہے. اس نے کہا کہ جی ہاں, جہاں تک صحبت کا تعلق ہے, لو لا هو الليل لأقرأتكم کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ, اگر رات نہ ہوتی, دن ہوتا, روشنی ہوتی, تو میں تمہیں وہ خط بھی دکھلاتا جو خط اللہ کے پیغمبر نے میرے پاس بھیجا تھا. میں اپنی وادی کا سربراہ رہا ہوں, وڈیرا رہا ہوں, نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کے حوالے سے میرے نام خط بھیجا تھا جو آج تک میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے. جہاں تک حج کا معاملہ ہے, ان تقعدوا تفلحوا, اگر تم کھڑے نہ رہو بیٹھے رہو تو میں تمہیں من وعن وہ خطبہ سناتا ہوں جو اللہ کے پیغمبر سے میں نے سنا ہے. ہم بیٹھ گئے. اب اس شخص نے کہا کہ عرفات کی وادی میں بڑی خلق جمع ہوئی تھی, بڑی خلق, اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آج پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا تھا. مختلف وادیوں کے رہنے والے کلمہ پڑھ چکے تھے, مسلمان ہو چکے تھے, لیکن ان کا مدینہ اور مکہ آنا نہ ہوا. آج انہوں نے کہا حج بھی کر لیں گے, نبی علیہ السلام کی زیارت بھی ہو جائے گی. ایک خطیر, ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ حج کے حوالے سے پہنچے. عرفات کی وادی میں 100,000 سے زائد افراد تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ربیعہ, میں اونٹنی پر بیٹھ جاتا ہوں اور تو میری اونٹنی کی چھاتی کے قریب کھڑا ہو جا اور میرے الفاظ من وعن دہراتا رہے. چونکہ فرماتے ہیں کہ ربیعہ, اللہ نے ان کو ایسا گلا دیا تھا, ایسی آواز دی تھی, جب وہ گفتگو کرتے تھے تو پورے مدینے والے ان کی گفتگو کو سن لیتے تھے, ایسی آواز دی تھی. نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی چھاتی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب نبی علیہ السلام نے حمد و ثنا بیان کی, اس کے بعد خطبہ شروع کیا. فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد, او لوگو, تمہارا رب ایک ہے, تمہارا خالق اور مالک ایک ہے, تم سب اسی کی مخلوق ہو. یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ چونکہ عبادت کے لیے خالق ہونا شرط ہے, عبادت اس کی جائے گی جو خالق ہوگا. جو خالق نہیں ہے وہ کسی طرح بھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, عبادت کرو اپنے رب کی. کون رب؟ الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا ہے, تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو گنوایا کہ میں معبود ہوں اس لیے کہ میں خالق ہوں, آسمان کو میں نے پیدا کیا, زمین کو میں نے پیدا کیا, یہ چاند ستارے یہ سورج سب یہ میری مخلوق ہے. فرمایا کہ فارونی ماذا خلقوا, اگر میرے علاوہ کسی اور کو تم معبود سمجھتے ہو, کسی اور کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو, پہلے اس کا خالق ہونا ثابت کرنا پڑے گا. فارونی ماذا خلقوا, میں نے تمہیں بتا دیا کہ ان سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا, بتاؤ کہ ان میں کس نے کس نے کو پیدا کیا, یہ خالق ہے. سمجھا کہ ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے, وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ, اور تم ایک باپ کی اولاد ہو آدم علیہ السلام کی, ایک ہی باپ کی اولاد ہو. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. اگر تم میں سے کوئی شخص عربی ہے تو اس کا عربی ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی اجمی ہے تو اجمی ہونا افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے، رنگ کے لحاظ سے اگر کوئی گورا ہے تو گورا ہونا اس کی فضیلت کی دلیل نہیں، کوئی کالا ہے تو یہ بھی فضیلت کی بات نہیں ہے، الا بالتقویٰ، افضل وہی ہے جس میں تقویٰ ہے، جس میں دینداری ہے، اللہ کا خوف ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیے ہے مرد اور عورت سے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں بنائیں، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، بس اتنی بات ہے، کس خطے کا آدمی ہے، کس قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پہچان ہو جائے، بس اتنی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور خاص کھانے والا ہوگا. یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. یا ایھا الناس، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، هل تدرون فی ای یومکم انتم وفی ای شہرکم انتم وفی ای بلدکم انتم. لوگو بتاؤ، آج کون سا دن ہے، اس دن کی کیا حیثیت ہے، آج کون سا مہینہ چل رہا ہے، دین اسلام میں اس مہینے کی کیا عظمت ہے، تم کس شہر میں آ چکے ہو، اس شہر کی کیا عظمت ہے. قالوا فی یوم حرام و شہر حرام و بلد حرام. لوگوں نے کہا یہ عظمت والا دن ہے، شان والا دن ہے، اور یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا شہر ہے. جب لوگوں نے جواب دیا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَشَهْرِكُمْ هَذَا وَبَلَدِكُمْ هَذَا. جس طرح آج کا دن حرمت والا اور عظمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت اور عظمت والا ہے، یہ شہر حرمت اور عظمت والا ہے اور شان والا ہے، سن لیجئے، بالکل اسی طرح تم میں سے ہر ایک کا خون اسی طرح حرمت والا ہے، تم میں سے ہر ایک کی عزت اسی طرح حرمت والی ہے، تم میں سے ہر ایک کی جداد اور مال اسی طرح حرمت والی. الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا لا تظلموا. خبردار، کسی ایک کا ناجائز خون بہا کر ظالم نہیں بننا، خبردار، کسی ایک کے مال کو لوٹ کر ظالم نہیں بننا، خبردار، کسی ایک کی عزت پہ حملہ کر کے ظالم نہیں بننا. الا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. خبردار، کسی کی گردن، کسی مسلمان کی گردن اڑا کر کسی کو ناجائز قتل کر کے کافر نہیں بن جانا، کافر نہیں بن جانا. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان کل ربا فی الجاہلیت موزون. سب لوگ جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، سود کو اللہ نے حرام کر دیے ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. جو لوگ سود سے باز نہ آئیں، ان کو بتا دو کہ تمہارے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول اعلان جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ ہے، یہ ایسا گناہ ہے. کسی گناہ کے بارے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اعلان جنگ ہے، سوائے سودیوں کے اعلان جنگ ہے. فرمایا کہ الا ان کل ربا فی الجاہلیت موضوع. یہ بات بھی ذہن نشین کر لو، آج کے بعد میں یہ حوالہ بھی نہ سنوں، کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد نہ سود لیں گے نہ دیں گے، لیکن دور جہلیت کے کچھ سود باقی ہیں، وہ ہم لے کے چھوڑیں گے نہیں نہیں. سود حرام ہو چکا. دور جہلیت کا حوالہ دے کر بھی کوئی شخص نہ سود لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. اور دور جہلیت کا سب سے زیادہ سود میرے چچا عباس کو بنتا ہے. آج عرفات کی وادی میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے سود کو اپنے پاؤں کے نیچے رونگ کر برباد کر رہا ہوں. میرے خاندان کا فرد بھی میرا چچا بھی حوالہ نہیں دے سکتا. آج فرمایا فتق اللہ فی النساء, خبردار لوگوں عورتوں کے بارے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا. عورتوں کا معاملہ بڑا حساس ہے, خیال کرنا. فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ أَمَانٍ, یہ خواتین تمہارے گھر میں تمہاری معاون ہیں, تمہاری مددگار ہیں, ایک نوکر کی طرح تمہارے گھر کا جھاڑو دیتی ہیں, ایک نکرانی کی طرح تمہارے گھر کے برتن دھوتی ہیں, ایک خادم کی طرح تمہاری اولاد کی تربیت کرتی ہیں, تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہیں. فَإِنَّهُنَّ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا, یہ خواتین اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتی. اگر ماں باپ کے گھر انہوں نے جانا ہو پہلے تم سے اجازت لیتی ہیں, بھائیوں بہنوں کے گھر میں جانا ہو پہلے تم سے اجازت لیتی ہیں, کسی کی خوشی میں کسی کی غمی میں شریک ہونے سے پہلے یہ تم سے اجازت لیتی ہیں, حتیٰ کہ گھر کے اندر کھانا پکانے سے پہلے تمہاری چاہت اور مرضی کو نوٹ کرتی ہیں کہ آج کیا چاہیے, آج کیا پکاؤں, آج کیا کھائیں گے. یہ کتنا تمہاری فرما بردار خواتین ہیں, ان کے بارے اللہ سب کا خوف دل میں رکھنا, خیال کرنا. فتق اللہ فی النساء, خواتین کا معاملہ بڑا حساس ہے, اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے. آگے فرمایا کہ یہ بھی انسان ہیں جس طرح تم انسان ہو, تم سے غلطیاں نہیں ہوتی, تم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, تم سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ان عورتوں سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تم بھی کاہل بن جاتے ہو, سست بن جاتے ہو, کبھی ان میں بھی سستی آ جاتی ہے. فائزوہن, اگر کہیں کسی موڑ پر عورتوں کے اندر کہیں غلطی دیکھو, کوئی سستی دیکھو, کوتاہی دیکھو, تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر ان کو باب نصیحت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. فائزوہن, ان کو سمجھاؤ, ان کو ان کی غلطی کا احساس دلاؤ, لیکن جذباتی ہو کر نہیں, غصے میں آ کر نہیں, اخلاق کے دائرے میں محبت اور پیار سے. جو نقطہ کسی کو سمجھ آ جاتا ہے, جذباتی انداز میں نقطہ بندہ سمجھ نہیں سکتا. فائزوہن, ان کو سمجھاؤ, اور سمجھانے کے بعد پھر دیکھو اگر انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر تم نے ان کو سمجھایا, اچھے اخلاق کے ساتھ سمجھایا, اور پھر تم نے دیکھا کہ اس کو احساس نہ ہوا, تو پھر کیا کرو؟ وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اپنی ناراضگی کا اظہار کرو. اپنی ناراضگی کا اظہار کس طرح کرو؟ ان کے بستر کو چھوڑ دو. یہ ہے ناراضگی کا اظہار. پھر بھی ڈنڈا نہیں اٹھانا, گالیاں نہیں دینی, گھر سے نہیں نکال دینا, جا دفاع ہو جا, نہیں نہیں نہیں. وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اللہ اکبر, عالمگیر خطبہ ہے. میں جب اس خطبے کو پڑھتا ہوں تو اللہ کی قسم لگتا ہے کہ کوئی نقطہ میرے محمد اور رسول اللہ نے نہیں چھوڑا. وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں, اس کو پتہ چل جائے, اس کا بستر چھوڑ دیں, اور اتنے عرصے تک چھوڑیں حتیٰ کہ اس کو خود احساس ہو جائے کہ خاوند ناراض ہے. گھر سے نہیں نکالے, بھگائے نہیں, مارے نہ, لیکن پھر بھی اگر آپ نے دیکھا کہ اگرچہ اس کو احساس ہو چکا کہ میں ناراض ہوں, لیکن پھر بھی اگر وہ ٹس سے بس نہ ہو, ضربن غیر مبرحن, کہ جس طرح تم اپنے گھر کے معصوم بچوں کو سزا دیتے ہو, اپنی بیوی کو بھی اسی طرح سزا دے. اللہ, اپنے گھر کے بچے کو, معصوم بچوں کو جس طرح تم سزا دیتے ہو, وہ غلطی کرتے ہیں, وہ تمہارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے. جس طرح معصوم بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان کو تم سزا دیتے ہو, اسی طرح اپنی خاتون کو, اپنی بیوی کو بھی اسی طرح تم سزا دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا, بس اخبركم من المسلم, اور لوگوں اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ المسلم من صلب المسلمون من لسانه ویده, فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. مسلمان نہیں ہے جس کی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے, جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. زبان سے تکلیف پہنچانا کس طرح ہے, کسی کی غیبت کریں اگلے کو کتنی تکلیف پہنچے گی, کسی کے اوپر آپ الزام لگائیں گے اگر مسلمان کو سن کر کتنی تکلیف پہنچے گی, اگر آپ نے کسی مسلمان کے اوپر لان تان کی اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی, کسی مسلمان کو اگر آپ نے گالی دی ہے اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی. فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں, جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں, یہ مسلمان ہے. میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ مومن کسے کہتے ہیں, المومن من امنہم الناس علی اموالہم وانفسہم, مومن وہ ہے کہ جس کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کا مال محفوظ ہے اور جان بھی محفوظ ہے. اللہ اکبر, وہاں اخلاقی جتنی کوتاہیاں تھیں ایک جملے میں اللہ کے پیغمبر نے نشاندہی کر دی. فرمایا کہ المومن من امنہ الناس من املاء اموالہم وانفسہم, اگر لوگوں کا مال محفوظ ہے, لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں, جس آدمی کے ذریعے نہ مال کو نقصان پہنچ رہا ہے نہ جان کو, یہ مومن ہے. آج دیکھتے آئیے, سوچتے آئیے ہم میں سے کون مسلمان ہے, ہم میں سے کون مومن ہے, ہماری زبانیں کس طرح کینچی کی طرح چل رہی ہیں, غیبت کے ہم نے انبار لگائے ہوئے ہیں, الزام تراشیاں ہمارا مطیہ بن چکا ہے, گالیاں دینا یہ تو ایک عام روٹین کی بات ہے, لام تام کہنا اور جھوٹ بولنا یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور آپ کون ہیں, یہ ڈاکو کون ہے کلمہ پڑھنے والے, یہ چور کون ہیں, یہ لٹیرے کون ہیں, بددیانت کون ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کا مال غیر محفوظ ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ خیر قسم کے لوگ ہیں, خیر قسم کے غدار قسم کے لوگ ہیں. فرمایا کہ یہ ہیں مومن جن کے ذریعے مال نقصان میں آئے نہ جان نقصان میں آ جائے نہ. فرمایا کہ میں اب تمہیں بتانے لگا ہوں کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں, المہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب, لوگوں لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں, ہم مہاجر ہیں. فرمایا سن لو, مہاجر کون ہے, من ہاجر الخطایا والذنوب, جو شخص گناہوں کو چھوڑ دے, جو شخص نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دے شریعت کی اطلاع میں, وہ مہاجر ہے. ایک نے خالی وطن چھوڑا, علاقہ چھوڑا, یہ قربانی ہے, یقیناً ہے شریعت کی اطلاع میں پکا مہاجر وہ ہے, من ہجر الخطایا والذنوب, جو گناہوں کو چھوڑ دے, نافرمانیوں کو چھوڑ دے, ہر وہ کام جس کے بارے اس کو اطلاع ملے اس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے, یہ کام اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والا ہے, اس کام کو چھوڑ دے. فرمایا کہ یہ مہاجر, آج غور کریں ہم کس اصطلاح میں ہیں. فرمایا کہ میں آج تمہیں بتانے لگا ہوں کہ من المہاجر, مجاہد کس کو کہتے ہیں, مجاہد کون ہے. فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ, ٹھیک ہے کہ ایک وقت آیا تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن کا مقابلہ کیا مجاہد ہے, لیکن شریعت کی اصطلاح میں مستقل بنیادوں پر مجاہد کون ہے, مستقل بنیادوں پر مجاہد کون ہے, المجاہد من جاہد نفسہ, وہ شخص مجاہد ہے جو اپنے نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے. نفس امارہ, وان النفس لامارہ بالسوء, نفس امارہ ہر وقت انسان کو برائی کے لیے تیار کرتا ہے, برائی کی رغبت دلاتا ہے, تغیب دلاتا ہے, ماحول سازگار بنانے کی کوشش کرتا ہے,
آدمی کے اندر جرم پیدا کرتا ہے کہ تم یہ گناہ کر لے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتائج کی طرف نفس امارہ نہیں لے جاتا, بس اس کو گناہ کے لیے تیار کرتا ہے, زنا کے لیے تیار کرتا ہے, چوری کے لیے تیار کرتا ہے, قتل کے لیے تیار کرتا ہے, ڈکیتی کے لیے تیار کرتا ہے, ظلم و ستم کے لیے تیار کرتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ نہیں بتاتا, اور اس کو دلیر کرتا ہے. دلیر فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ, جو شخص اپنے نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے یہ مجاہد ہے. اس لحاظ سے آج دیکھیں ہم میں سے کون مجاہد ہے, کون جہاد کر رہا ہے, نفس امارہ کے نقش قدم پر کون چل رہا ہے. اور آئی تو من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنے نفس امارہ کو معبود بنایا ہوا ہے, یہ کون ہے جو اپنے نفس کا پجاری ہے, اپنے مزاج کا پجاری ہے؟ دل نے کہا تو اچھا کام کر لیا, دل نے نہیں چاہا تو اچھا کام نہیں کیا. دینداری کے حوالے سے قوم نفس پرستی کی زد میں آ چکی ہے. مستی کی دین کی باتیں جو ہمیں پسند آتی ہیں اس پر ہمارا عمل ہے. اگر دیکھا جائے بعض مسائل باریک سے باریک ہم بہت چلے جاتے ہیں, اتنا باریکی کی طرف, اور احادیث کوٹ کرتے ہیں, حدیث کا حوالہ نوٹ کرتے ہیں باریک سے باریک. اگر ایک آدمی نے رفع دین کیا ہے اور اس کے ہاتھ کان تک نہیں گئے ہم حوالہ طلب کرتے ہیں, موڑے تک گئے حوالہ تلاش کرتے ہیں, ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے انگلیوں میں پاس رہے ہم حوالہ تلاش کرتے ہیں, ایک آدمی سجدے میں ہے سجدے میں ہاتھ رکھا ہے زمین پر انگلیوں میں پاس ہے یا انگلی بند ہے, اتنی باریک بینی کے ساتھ حوالے طلب کیے جاتے ہیں. حضرت سجدے میں جب ہاتھ زمین پر رکھے انگلیاں ملی ہونی چاہیے یا کھلی ہوئی ہونی چاہیے, اتنی گہرائی میں ہم چلے جاتے ہیں. اور اگر مسجد نہ آئے تو بڑے بڑے معاملات, ہماری تقریبات, ہماری خوشی کے معاملات, ہماری شادی بیاہ کے معاملات, ہماری معیشت کے معاملات, ہمارے تجارت کے معاملات, ہمارے مرکزی معاملات, ہمارے لباس, ہماری حجامتیں, ہمارے امور مرکزی جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تس سے مست نہیں ہوتے, احساس تک نہیں ہوتا. آج اسلام فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ, مجاہد وہ شخص ہے جو نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو نفس امارہ کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. فرمایا کہ بتاؤ سن لے, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور تم آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. اللہ اکبر, ختم نبوت کا اہم ترین مسئلہ آج عرفات کی وادی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آج کے بعد نبی کی انتظار ختم, نبوت کی عمارت کی آخری عید میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک ملاقات کی کمی تھی, ایک عید کی کمی تھی, وہ عمارت مکمل ہونی تھی. میں آ گیا, نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی. اب اس میں کوئی ایک عید کی بھی گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی جرت کرے گا تو پہلے نبوت کی عمارت میں سے عید کو نکالے گا, نکال پھینک کے ایک کوشش کرے گا, پھر وہ اس عید کو داخل کرے گا. اگر ایسی جرت نہیں کر سکتا تو پھر کوئی نبی نہیں آ سکتا. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ولا امت بعد اتباعکم, اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. اب میرے بعد کیا ہوگا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. اب قیامت تک دین میرا پہنچے گا علماء کے ذریعے, علماء کے ذریعے. یہ اہم ترین ذمہ داری علماء کے کندھوں پر رکھ دی گئی, کندھوں پر رکھ دی گئی. اور فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا بھی عالم ہوگا, اور جہنم میں جانے والا بھی میری امت کا عالم ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ, یہ ذمہ داری تھی. عوام الناس کا ایک بڑا اعتماد ہوتا ہے ہر شخص بخاری مسلم کھول کر ہر مسئلہ نہیں دیکھتا. وہ مسجد میں آ گیا یہ بڑی بات ہے. توجہ کے ساتھ عالم کی گفتگو سن لی بہت بڑی بات ہے. ہر آدمی کے گھر مکتبہ نہیں ہوتا, ہر آدمی کے گھر لائبریری نہیں ہوتی, ہر آدمی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی کتابیں کھولے. علماء کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری جو ذمہ داری کا احساس کریں. اگر دنیا کے جنتکوں کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, غلط بتاتا ہے, گمراہ بتاتا ہے, گمراہی کا راستہ بتاتا ہے, تو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو اس کے جسم کے ساتھ سلجھایا جائے گا. جہنم کی آگ تیز کی جائے گی, جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. لکڑی کے ذریعے نہیں, کوئلے کے ذریعے نہیں, اس عالم دین کے ذریعے جس نے قوم کو گمراہ کیا, خود بھی گمراہ ہوا اور قوم کو بھی گمراہ کیا. پیغمبر کے منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا رہا. یہ منبر میرے محمد اور رسول اللہ کا ہے. حق یہ ہے کہ منبر کے اوپر جو سبھی پاؤں رکھے وہ حوالہ دے تو رب کا یا رب کے پیغمبر محمد اور رسول اللہ کا رسول. اگر قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دے سکتا اس منبر کے اوپر پاؤں رکھنے کی اس کو حق بھی حاصل نہیں. سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی اسی امت کے علماء ہیں, اور جہنم میں جانے والے بھی یہی ہیں. آگے فرما کہ ان الانبیاء مکافرون فلا تفضونی, یہ آخری جملے ہیں سنیے. فرمایا کہ قیامت کے دن نبی آئیں گے, نبیوں کے ساتھ جماعتیں ہوں گی, جماعتیں ہوں گی. وانا وانا جانے تم آلا باب لاہور منتظر کم لوگوں, قیامت جب قائم ہوگی میں حوض کوثر کے دروازے پر بیٹھ کر تمہاری انتظار کرتا رہوں گا. اللہ اکبر, حوض کوثر کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گا اور میں تمہاری انتظار کروں گا. میرے سامنے انبیاء گزریں گے اور انبیاء کے ساتھ جماعتیں ہوں گی. فلا تخزونی, قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں کرنا, قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے پاس آنے لگو, میں بھی تمہارے طرف پڑھنے لگوں اور درمیان میں فرشتے دیوار بنا دیں, دیوار کھڑی کر دیں, اور میں کہوں اے اللہ یہ تو میری امت ہے, اے اللہ یہ میری امت ہے. مجھے جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدك, اے پیغمبر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا تھا, رکھنے ڈالے تھے, پیمنٹ لگا لگا کر دین اسلام کا حلیہ انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا. ایسے پیمنٹ لگائے, عقیدے میں پیمنٹ, عمل میں پیمنٹ, عبادات میں پیمنٹ, اخلاقیات میں پیمنٹ, ایسے انسانوں نے پیمنٹ لگائے تھے. اتنے پیمنٹ لگائے, اتنے پیمنٹ لگائے, اتنے جوڑ لگائے کہ اصل جو اسلام کا نقشہ تھا اس کا بھی حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا. مجھے شرمندگی نہ ہو جو تمہیں دین دے کے جا رہا ہو. یہ ایسا دین ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء, تمہیں ایک ایسے چٹی رمضان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید ہیں, جس میں کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے. میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں, میں تمہیں اپنی سیرت پاکیزہ سیرت دے کے جا رہا ہوں. لن تزلوا ما تمسکتم به ما, جب تک تم اس قرآن کو اور میری سیرت کو اپنائے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حق سے نہیں ہٹا سکتی, تمہیں کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. حضرات, یہ عظیم خطبہ ہے. اس خطبے کے کچھ اور بھی الفاظ ہیں جن کو انشاءاللہ کل اگر اللہ نے زندگی دی تو عید کے خطبے کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو خطبہ آج آپ کو سنایا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له,
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اگرچہ اس مسئلے کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ حدیث ثابت ہے اور قربانی کے دن چار ہیں، لیکن مجھے چند روز پہلے اطلاع ملی کہ میسج کے ذریعے اور ایک خطیب جو چند اردو کے لٹریچر پڑھ کر خطیب بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، اس کے حوالے سے ایک میسج کے ذریعے یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ یہ حدیث جس میں چار دن کی قربانی کا ذکر ہے یہ من گھڑت ہے. من گھڑت کا لفظ سن کر حد درجہ تکلیف بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا. اس مفتی کے عظیم مزاج کے اوپر بھی مجھے بڑا افسوس ہوا، اور اس سے بڑھ کر اس ساتھی کے اوپر افسوس ہوا جس نے ایک من پسند جملہ کسی سے سن کر، ایک میدان علماء کرام کا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اپنے موقف کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ دلائل سے اسے گفتگو کریں، لیکن ایک مزاج کا جملہ مل گیا اور پھر بغیر ایک ٹیم سے رابطہ کیے میسج کے ذریعے سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کے اندر اس حدیث کی تخریج اسماء الرجال کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں. یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے اور اس حدیث کے اندر انقطاع ہے. انقطاع کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان بن موسیٰ نے یہ حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی سے نقل کی ہے، اور جبکہ سلیمان بن موسیٰ کی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہے. ملاقات جب نہیں ہے تو پھر ان سے یہ روایت کیسے ہو سکتی ہے؟ روایت ضعیف ہے، اس میں انقطاع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی راوی ہے، جس کا یہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر، اپنی سند کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن دوستو، یہ حدیث صرف مسند احمد میں نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث مسند بزار کے اندر بھی موجود ہے. امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر، امام طبرانی نے کبیر کے اندر، اسی طرح ابن ابی نے الکامل کے اندر، اسی طرح اس روایت کو ابن حزم نے محلہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر سلیمان بن موسیٰ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی حسین سے، اور عبد الرحمن بن ابی حسین جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے. اب عبد الرحمن بن ابی حسین ایک ایسے راوی ہیں جن کی حالات زندگی محدثین کو نہیں ملے، وہ ہے کہ مجہول الحال ہے. یہ کیسے راوی تھے، سکہ تھے یا سکہ نہیں تھے؟ عبد الرحمن بن ابی حسین جن سے سلیمان بن موسیٰ روایت کر رہے ہیں، ان کے حالات زندگی محدثین کو نہیں مل سکے، لہذا اس سند کے ساتھ بھی ہم کہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس کے حالات زندگی نہیں مل سکے. اب آئیے، یہی حدیث ایام التشریق کے، کل ایام التشریق کے ذبحن، کہ ایام التشریق یہ 11 12 13 یہ قربانی کے دن ہیں، یہ آگے بھی ہیں. امام بیہقی نے سنن کے اندر اور المعارفہ کے اندر، اسی طرح امام طبرانی نے الکبیر کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس نے موسیٰ بن سلیمان بن موسیٰ جو ہے یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ نافع بن جبیر سے، اور نافع بن جبیر روایت کرتے ہیں اپنے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے. اور یہ سب علماء جانتے ہیں کہ نافع بن جبیر جو ہیں یہ تابعی بھی ہیں اور وقت کے بہت بڑے امام بھی ہیں، لہذا اس لحاظ سے یہاں جب انقطاع تھا وہ ختم ہو گیا. جہاں عبد الرحمن بن ابی حسین راوی مجہول تھے، حالات زندگی کا علم نہیں تھا، اب ان کی جگہ پہ نافع بن جبیر آ گئے کسی سند میں، بات واضح ہو گئی، وہ تو ایک بہت بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں، اپنے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. آگے چلیے، یہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ بھی ہے،
وہ ہیں محمد بن منقدر, چوٹی کے محدث ہیں, تابعین میں کبار تابعین میں چوٹی کے محدث ہیں محمد بن منقدر. یعنی ایک سند کے اندر, ایک سند کے اندر سلیمان بن موسیٰ محمد بن منقدر سے روایت کرتے ہیں, اور محمد بن منقدر زبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں. بات واضح ہو گئی کہ اس کی بے انتہا سندے ہیں, تردد ترق ہے. اس لیے مسند احمد کے شارح نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا حدیث صحیح لغیرہ, کہ یہ حدیث اس سند کے لحاظ سے تو ضعیف ہے لیکن باقی جتنی بھی سندے ہیں جب ہم سب کو ملاتے ہیں تو یہ حدیث صحیح ہے. اس کے صحیح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے, اور دوسری اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ بھی ہے اس حدیث کے شواہد موجود ہیں. شواہد سے مراد صحابہ کرام کا عمل اور صحابہ کرام کے اقوال ہوتے ہیں جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہیں. مثلا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہد موجود ہے. آپ اٹھائیں مختلف کتابوں کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہد موجود ہے, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہد موجود ہے. ان شواہد کے اعتبار سے بھی یہ حدیث اپنی صحت کو جا پہنچی ہے. مزید اگر عربی کتابیں پڑھنا نہیں آتی تو علماء کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر علماء سے ترجمہ کرا لیجیے. چوتھی صدی کے امام علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی الاستذکار کتاب کی 15ویں جلد اٹھا کر آپ پڑھیں اور پوری آپ تحقیق نوٹ کریں. ابن قدامہ المقدسی کی المغنی کی 13ویں جلد پڑھ کر آپ مطالعہ کیجیے. جب آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے, چونکہ اتفاق ان کتابوں کا آج تک اردو میں ترجمہ نہیں ہو چکا, اس لیے اس طرح کے مفتیوں کا کتاب پڑھنا بہت مشکل ہے. جو ایک بھی عربی کا صفحہ نہیں پڑھ سکتے وہ مسکین الاستذکار کہاں پڑھیں گے. ابن قدامہ کی المغنی کیسے پڑھیں گے, ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے. علماء کا ترجمہ کر کے پڑھیں, ان کے بعد نتیجہ نکالیں اور بعد میں فتویٰ نکالیں. خلاصہ یہ ہے کہ میرے دوستو یہ حدیث صحیح ہے, اور یہ قربانی کے 4 دن ہیں. آپ کر سکتے ہیں, بلکہ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے بھی 4 دن قربانی کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی حدیث ثابت ہے. اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ.